وعلیکم السلام. آپ اچھے ہیں جی؟ بٹن بند کر لیں. آپ کی تصویر نہیں آ رہی اور آپ کی جو آ رہی ہے یہ بھی رشتے میں بھیجنے کے قابل نہیں ہے.
آپ صحیح
ہیں؟
آپ ٹھیک ہیں؟
ہاں صحیح تو ہوں مگر اس کا زبردست مخالف ہوں. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں. زہ نصیب آج آپ کی بھی زیارت ہوئی. اللہ کا شکر ہے, اللہ کا بہت احسان ہے. کون؟
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. حضور خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک. آپ کہیے.
بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر.
جی آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہو.
اکثر سوچتا رہتا ہوں کہیں ایسی جگہ, اور ظاہر ہے آپ کا آنا ہمارے یہاں اور ہمارا وہاں جانا تو مشکل ہے بہت, لیکن بہرحال کبھی ایسا ہو کہ آپ کہیں اور جائیں تو ہم بھی وہاں پہنچ کے ملاقات کریں, کنیاز حاصل کریں.
نیاز کے تو ویسے بھی لوگ زیادہ قائل نہیں رہے جب سے وہابیت پھیلی. اچھا کہاں پہ ہیں آپ؟
میں تاریخی تاریخ کیا ہوں میں یہاں سین فرانسسکو میں.
اچھا جی جی.
ستمبر میں آئے, ستمبر میں آئے تھے ہم لوگ, انشاءاللہ مارچ میں واپسی کا ہے.
بہار میں
جی.
بہت اچھے بہت اچھے. وہاں سب لوگ خیریت سے ہیں؟
جی الحمدللہ سب خیریت.
سب ٹھیک ہے؟
جی الحمدللہ.
اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے. جی 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 درست. وعلیکم السلام. جی وعلیکم السلام. عمار صاحب بہت سوالات آپ کے پہنچے, اچھی بات.
ابھی تو بہت سارے جمع کیے ہوئے ہیں.
بہت اچھا ہے, اسی طرح آدمی سیکھتا ہے, اسی طرح سیکھتا ہے. لیکن غلط جواب اتنی گمراہی پیدا نہیں کرتا جتنے غلط سوالات گمراہی پیدا کرتے ہیں. ہاں اللہ تعالیٰ ہر طرف ہی صحیح چیز کی توفیق دے. سوال کیا اور جواب کیا, لیکن پوچھتے رہنا چاہیے, علم اس سے بڑھتا بھی ہے, بہت سے اشکالات بھی دور. اچھا ہمایوں صاحب بھی آئے ہوئے ہیں؟
جی جی.
اچھا اچھا اچھا.
عدنان صاحب بھی ہیں؟
عدنان بھی. جی جی. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں؟
جی اللہ کرم ہے.
ٹھیک ہے.
آپ کیسے؟
جی اللہ کا شکر.
آپ
جی؟ بس ایسے ہی نالائق سا ہوں. اپنے آپ کو اچھا کہنا بھی تو برا ہے نا, لیکن ٹھیک ہوں اللہ کا شکر ہے.
ایک سال ہو گیا ہمیں ملے ہوئے.
بالکل ایک سال ہو گیا, اور آپ کو دیکھے ہوئے بھی کئی مہینے ہو گئے. آپ پچھلے سیشنز میں نہیں تھے؟
نہیں میں خاموش رہتا ہوں.
اچھا
میں خاموش رہتا ہوں.
اچھا 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 صحیح.
سنتا
بہت اچھا ہے. سہیل صاحب بھی, ہمایوں بھی نظر آ رہے ہیں. وعلیکم السلام. خیریت سے؟ اچھا آج تو سوال جواب کی بجائے لگتا ہے سب گپ شپ لگائیں گے. وعلیکم السلام.
نعمان صاحب بھی ہیں, حافظ صاحب.
نعمان صاحب وعلیکم السلام. تصویر؟ جی اللہ کا شکر. آپ ٹھیک ہیں؟ خوش ہیں؟
بڑا مالک کا دعائیں آپ کی الحمدللہ.
اچھا ربانی صاحب بھی تشریف لائے ہیں. وعلیکم السلام. آپ خیریت سے ربانی صاحب؟ اچھا آج تشکیل ادھر ہوئی ہے؟ اچھا ایک منٹ. السلام علیکم. جی جی اچھا جی کہاں سے؟ ان کے گھر سے ملی؟ وہ گھر پہ ہی تھے؟ اچھا چلے ٹھیک 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 ہے. وہ جب کل آئیں تو لیتے آئیے گا. جی درست درست ٹھیک ہے. شکریہ. السلام علیکم. اچھا جناب
باقی حضرات دوست لگتا ہے ویکینڈ منا رہے ہیں.
السلام علیکم. میں بھی آ رہا ہوں.
وعلیکم السلام. خیریت سے؟
جی الحمدللہ مفتی صاحب.
گلزار صاحب بھی ہیں؟
جی وہ تھے ابھی نظر نہیں آ رہے. جی
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خیریت؟
الحمد للہ. آپ
جی اللہ کا شکر ہے. چاند صاحب کا کیا حال ہے؟
جی بدن ویسے ہی ہے بس جیسے اب جو کہہ رہے ہیں دن ب دن کمزوری بڑھتی جا رہی ہے.
آمین آمین. جناب کہیے.
وزیر صاحب جی ارمان بات کر رہا تھا. ایک سوال تھا.
کہیے.
یہاں پہ امریکہ میں یہ جو گریٹیٹیوڈ جس کو شکر کہتے ہیں شکر اس پہ کافی ریسرچ کر رہے ہیں لوگ اور ایک دو کتابیں پڑھی میں نے اس پہ شکر سے کیا فائدے ہوتے ہیں فزیکلی آپ کو نیند اچھی آتی ہے صحت بہتر ہوتی ہے اور اخلاقی طور پہ جو ہے حسد لوگ کم کرتے ہیں تو کافی ریسرچ اس طرح سے ہوئی ہے اس پہ. ایک میں رائٹر کی کتاب پڑھا تھا اس نے کہا کہ بھائی میں ایک دن صبح کافی کا کپ پیتا ہوں تو اس کافی کے کپ پہ کتنے لوگ انوالو ہیں تو اس نے ریسرچ کرنی شروع کی. کافی والے کافی بنانے والے وہ ٹرک والے جو کافی لاتے ہیں پانی جو سپلائی کرتی ہے سٹی جو روڈ بناتے جس پہ ٹرک آتے تو اس نے تقریباً ہزار لوگوں کا شکر ادا کیا اس خلاف ہے کہ بھائی ایک کافی کے کپ کے کتنے لوگوں کا کمال ہوتا ہے. ایک جو آپ صبح کافی کا کپ پیتے ہیں اس دکان سے اس میں دو چیزیں لگی تھی مفتی صاحب. ایک تو یہ لکھا تھا کسی رومن فلاسفر سیسرو کا ایک کوٹ تھا کہ شکر جو ہے وہ چیف آف ورچو نیکیوں کی سردار ہے. تو مجھے کوٹ بڑا اچھا لگا تھا. اور ایک اور اس میں یہ لکھا تھا ان کے ساتھ کہ شکر جو ہے اگر آپ آپٹیمسٹک بھی ہیں تو بھی آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی. تو مجھے ساتھ سوال یہ تھا کہ ہمارے اسلاف میں باقاعدہ کوئی ایسی یا کچھ آپ ایسی تجویز کر سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے شکر کو اپنی زندگی میں لائیں اور اس کی پریکٹس کریں.
اس پہ ہمارا خیال ہے کہ ہم نے پورا تفصیل سے ریکارڈ کروایا تھا ایک بیان تھا ایسا بھی. خلاصہ یہ ہے کہ یہ بالکل صاف ستھری سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کہا ہے چھٹے پارے کے آخر پہ کہ اللہ کو کیا پڑی ہے وہ کیوں تمہیں عذاب دے گا اگر تم لوگ شکر کرو ایمان لاؤ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کو اپنے ساتھ کسی آیت میں شریک نہیں ٹھہرایا لیکن جہاں شکر کا موضوع آیا ہے وہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو. اور اسی طرح جو شکر ہے اصل میں وہ ہے کیا؟ وہ اتنی سی بات ہے کہ اللہ کے انعامات کو اس کی نافرمانی میں صرف نہ کیا جائے. اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ شکر جو ہے وہ سارے کا سارا اصل میں تو اللہ ہی کے لیے ڈیزرو کرتا ہے. اسی لیے حدیث میں بھی آیا ہے کہ اللہم لک الحمد کلو, اللہ ساری تعریف تیرے لیے, و شکر کلو, اور اللہ سارے کا سارا شکر تیرے ہی لیے, تیرے واسطے. تو بالکل آپ نے ٹھیک پڑھا ہے, بات بھی بالکل ایسے ہی ہے کہ شکریہ میں جو درمیان کے واسطے ہیں وہ ہر ہر واسطہ اس قابل ہوتا ہے کہ انسان اس کا شکریہ ادا کرے. اور اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کے متعلق کتنا بڑا جملہ کہا کہ آپ نے فرمایا جب تم پہ کوئی احسان کرے تو تم اسے کہو جزاک اللہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اس نیکی کا اجر بدلہ دے, اور جب تم نے یہ کہا تو تم نے اس نیکی کے شکریہ کا حق ادا کر دیا. اب بظاہر ذرا سی پیچیدہ بات ہے کہ سمجھ نہیں آتی, مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی اپنے عجز کا اعتراف کرتا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی نیکی جو بھی تم نے میرے ساتھ کی ہے میں اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا, کیونکہ شریعت یہ سکھاتی ہے کہ انسانی خدمات کا کوئی عوض نہیں ہوا کرتا. کیونکہ انسان جب کسی کی خدمت کرتا ہے تو سب سے بڑی چیز اسے دیتا ہے اپنا ٹائم. ہر چیز کا بدل مل جاتا ہے, ٹائم کا بدل نہیں ہے. ایک آدمی نے آپ کو $1,000 دی, آپ نے $2,000 دے دیے, اس نے $100 کی کوئی چیز بھیجی, آپ 150 کی لے گئے. لیکن ٹائم ایسی چیز ہے کہ اس کا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا, حتیٰ کہ جنت میں بھی پہنچیں گے تو اللہ عالم وہاں کا وقت بھی اپنا ہوگا. اب اس آدمی نے اپنا وقت آپ کو دیا, مجھے دیا, اب ہم نے شکر ادا کرنا ہے تو اس انسانی خدمت کا شکریہ ادا ہی نہیں ہو سکتا. ہم کہیں سے وقت لا کے اسے دے ہی نہیں سکتے, ایک گھنٹہ میں دیا اسے ہم 2 گھنٹے 1 منٹ نہیں زیادہ مطلب نہیں اس کے عوض میں دے سکتے. تو دعا سکھائی کہ یہ جو انسانی خدمات کا کوئی معاوضہ نہیں ہے, اور اس نے تمہارے ساتھ احسان کیا, وقت بھی دیا اور جو چیز تھی کچھ بھی تھا وہ بھی تمہارے ساتھ نیکی کی, تو تم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے, تو اپنی عاجزی کا اعتراف کرو کہ میں عاجز بندہ تمہیں کیا دوں. تو پھر اس عاجزی کے تحت وہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ ہی جزائے خیر دے, میں کچھ نہیں دے سکتا, میں عاجز سا بندہ ہوں, اور اللہ ہی ہے جو آپ کو اس بندش کا, اس وقت کا جو آپ نے چیز دی ہے, اس کی جزا اور اس کا بدلہ اللہ ہی آپ کو دے سکتا ہے, تو میں دعا مانگتا ہوں اللہ آپ کو دے. یہ ہے اس کا فلسفہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اصل نیکی شکر ہے, اور اسی لیے کہا ہے کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں, یعنی میری انعامات کو میری نافرمانی میں استعمال نہیں کرتے. اللہ کا بہت بڑا انعام ہے, کسی کو دولت مل جائے اور اس دولت کو خدا کی نافرمانی میں استعمال کر رہا ہے, تو بڑی ناشکری اور ناقدری کی بات. یہ ہے, آپ نے بالکل صحیح کہا, جس نے بھی لکھا بہت اچھا. ہمارے یہاں بھی اسلامک لٹریچر میں بھی شکر پہ آپ کو مستقل کتابیں ملیں گی, جہاں شاکرین کے حالات جمع کر دیے گئے ہیں کہ جنہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا اس کا انہیں کیا اجر اور نفع ملا. اور پھر اس پہ یہ کہا ہے کہ جو شکر ادا کرے گا ہم اسے اور زیادہ دیں گے, جو شکر ادا کرے گا اسے اور زیادہ دے دیں گے. تو اس سے وہ خوش ہوتا ہے کہ اپنے بندوں کو دیکھے کہ بندے اس کے حضور میں سجدہ ریز ہیں, اس کے انعامات کی قدر کرنے والے ہیں, تو پھر وہ خوشی سے ان چیزوں کو بڑھاتا ہے. بالکل صحیح آپ نے فرمایا.
میرا اس میں عدنان بھائی کا سوال کا میں سمجھتا ہوں کہ جو وہ پوچھنا چاہ رہے تھے, اور میرے لیے بھی ایک مسئلہ ہی بولا میں اس کو, میں کہ پڑھنے کو تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, سننے کو تو بہت ساری چیزیں مل جاتی ہیں, کسی بھی معاملے میں اگر آپ اپنی تربیت کرنا چاہیں اور کسی خاص چیز کی کمی آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, جیسا وہاں پہ شکر کا ہی مسئلہ بھی ہے, اور اس کو آہستہ آہستہ اپنے سننے کے کردار کے سیٹس میں آپ اس کو جو ہے شامل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کی اپنی تربیت کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ شکر گزار بنے. تو دو چیزوں کی ضرورت ہے, پہلے تو معلومات ہیں, معلومات مل جائیں گے, جیسا آپ کتاب کی شکل میں جو ہے بتا رہے ہیں کہ کتاب کی شکل میں اویلیبل ہے. پھر بہت سارے ایسے لیکچرس وغیرہ آج کل الحمدللہ مل جائیں گے جس میں آپ کو یہ معلومات مل جائیں گی کہ بھائی اس طریقے سے جو ہے شاطرین جو ہے شکر ادا کرتے تھے, اس سے آپ کو موٹیویشن مل جائے گا. مگر میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ میجر چیز کی جو کمی رہ جاتی ہے وہ یہ کہ آپ کے ساتھ شکر کا عمل کر کے کوئی آپ کو جو ہے شکر کے غلط استعمال کر رہا ہوں, شکر کے جو ہے درجات آپ جو ہے طے کریں ان کے ساتھ. ایک اچھا شاطر بندہ ہے اور آہستہ آہستہ اس کے ساتھ اپنی آپ تربیت کریں اور اچھے شاطر بندہ بنیں. تو اس کی مثال جو ہے آپ اس طریقے سے لے سکتے ہیں کہ بھائی کوئی گیم سیکھنا چاہ رہے ہیں تو گیم کے بہت سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے, مگر جب تک آپ کے ساتھ کوچ آ کے آپ کے ساتھ جو ہے وقت نہ گزارے آپ ایک اچھے جو ہے پلیئر نہیں بن سکتے. اسی طریقے سے معلومات کا ہو جانا, کتابوں کا پڑھ لینا وہ کافی نہیں ہے, بہت ساری چیزوں میں, بعض چیزوں میں شاید کافی ہو جائے, مگر ایک مربی کا آپ کے ساتھ جو ہے راستہ سفر طے کرنا وہ کافی زیادہ کارآمد ہوتا ہے. تو اس معاملے میں جو ہے جو فقدان ہے کہ ماں باپ کے پاس سے اگر کوئی چیز آپ کو مل گئی اور اس کے بعد کیا کریں آپ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے کسی بھی معاملے میں اخلاقیات کے معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے بتدریج آگے بڑھانے کے لیے کیا اقدامات کر سکتے ہیں, پروبلی رمضان بھائی اس معاملے میں بھی پوچھنا چاہ رہے ہیں.
زبان سے بھی شکر ادا کرے, وہ جو دعائیں آئی ہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے شکر کے لیے سکھائی ہیں, وہ ایک چیز ہے, وہ پڑھنے کی ہیں. اور پھر عملاً شکر ادا کرے کہ جو چیز اللہ نے جس مقصد کو دی ہے اس مقصد کے لیے وہ استعمال کرے, بہتر سے بہتر مصرف اس چیز کا جو بھی اللہ نے دیا وہ کرے. مثلاً صحت اللہ نے دی ہے تو صحت کی قدر کر کے اللہ کی عبادت اطاعت بندگی میں لگائے. اور پھر اس کے علاوہ ایک درجہ بھی ہے کہ زبان سے, جسم سے اور روح سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے. روح جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جن انعامات کا شکر ادا کرتی ہے وہ بہت بڑی چیز ہے. اسی طرح انسانوں کے ساتھ ایسی نیکی ایسی اچھائی کرنا کہ آپ اس کے ساتھ کوئی اچھائی کی بات کرتے ہیں, نیکی کی بات کرتے ہیں اور وہ کہتا ہے کہ میرا جسم کا رواں آپ کے لیے دعا کرتا ہے, شکریہ آپ کا ادا کرتا ہے, تو یہ کسی کا دل جیت لینا, کسی انسان کے ساتھ اچھائی کرنا, یہ بھی شکر کی بہت بڑی قسموں میں سے ایک قسم. ہدایت کی راہ پہ جو لوگ لاتے ہیں ان کا شکر کیسے ادا کیا جا سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا کی راہ بتائی, انہوں نے بتایا خدا کی وحی کیا ہے, ساری چیزیں انہوں نے بتائیں اور اللہ تعالیٰ کا قرب انہوں نے سکھایا, ان کا شکریہ ادا, یعنی ان کے شکریہ کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے دعا مانگی جائے, ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے, ان کی جو تعلیمات ہیں وہ پھیلائی جائیں, یہ سب شکر کی مختلف کیفیات ہیں اور ہونی چاہیے. عملاً ہم نے ایسے بزرگوں کو بھی دیکھا جو دو نفل روزانہ پڑھ لیتے تھے, تو ہم نے پوچھا ایک دن استاد تھے ہمارے کہ یہ کس چیز کے نفل آپ پڑھتے ہیں؟ انہوں نے کہا بس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جو کچھ بھی ہے وہ اللہ نے دیا ہے, تو ایک وقت میں دو نفل پڑھ لیتا ہوں کہ اللہ میں تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں جو کچھ بھی تو نے دیا. تو بہت اچھی بات ہو گئی ایک چیز.
اب نیکسٹ جنریشن کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت جو ہے ہم لوگوں کی جنریشن کے مقابلے میں ایک گلوبل لیول پہ ایک اگریمنٹ ہے کہ یہ آئندہ نسل جو ہے ان کو جو چیزیں مہیا ہیں اس وقت اور اس کی جو ناقدری ہے اور اس کے بعد پھر کمپلینٹ ہیں تو شکر کا جذبہ بالکل آئے گا. تو اس میں ایز اے مربی کے طور پہ اس طریقے سے بچوں میں تقریر کے علاوہ جو ہے کیا چیزیں کی جا سکتی ہیں جس میں بچوں کے اندر وہ تھوڑا سا سلیقہ اور وہ جذبہ آہستہ آہستہ پیدا ہو کہ کیا تدابیر ہیں جو انڈیویژل فیملی لیول پہ या फिर मदारिस के लेवल पे जो इंस्टीट्यूट किए जाएं, तो बच्चों में थोड़ा सा एहसास पैदा हो कि ये शुक्र भी एक चीज़ है, और इस तरीके से पहले दो स्टेप्स लेंगे, पहले चार स्टेप्स लेंगे तो अपनी जिंदगी में जो है तुम्हारे पास शुक्र और कदर कदर पैदा होगी।
तालीम दी जाए जी, तालीम दी जाए, शुक्र क्या है उसे समझाया जाए, तलकीन की जाए, ऐसे कलिमात ऐसे जुमले जिसमें अल्लाह ताला के शुक्रिया का इजहार हो, फिर उसी के साथ तरबियत भी की जाए कि अल्लाह ने जो पैसे आपको दिए हैं देखें आपने कहाँ इस्तेमाल किए, ये अल्लाह का शुक्र है, उसकी नाफरमानी है, अल्लाह ताला ने वक्त दिया है, इस वक्त को आपने कहाँ लगाया, इस किस्म की छोटी छोटी चीज़ें भी आहिस्ता आहिस्ता तरबियत और रूह तक पहुँचने के लिए करामत साबित हो जाती।
टॉपिक से हटके एक आपने भी इस बयान में फलकन ये बात की थी जो डायरेक्शन की कि किसी जज के पास जो है कोई वकील गया तो उसने कहा कि नॉर्थ और साउथ क्या होता है, तो एक मुस्तिजा मेरा एक सवाल था उससे गालिबन उससे अगला सवाल हमार का भी जाजिब का भी उससे रिलेटेड ये है कि मैं तारिक साहब से बल्कि लास्ट की बात कर रहा था कि जो ये डायरेक्शंस का कॉन्सेप्ट जो जहातों का जो है ये तो इस दुनिया के अंदर है, लेकिन जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जो अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि वो जन्नत में उनको रखा और फिर वहां से दुनिया में भेजा गया उनको, तो एक क्वेश्चन एक सवाल तो ये पैदा होता है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो है वो किस जिस्म के साथ जो अल्लाह ताला ने बताया कि मुख्तलिफ जगह से मट्टी इकट्ठी की और अल्लाह ताला ने उनको तखलीक बनाया उन्होंने, तो वो किस जिस्म के साथ वहां मौजूद थे और वहां पर जन्नतों का जब भी आपने बातें लिखा जन्नत के अंदर जो है वो क्या वो होंगी डायरेक्शंस, तो एक चीज एक आदमी को समझने के लिए जो खासतौर पर वही मुलेदीन वाला क्वेश्चन ये हो जाता है कि वो किस जिस्म के साथ वहां मौजूद थे और वहां पे डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसा था और वहां से वो दुनिया में कैसे आए, और तो ये पूरा जो अमल है ये इस पे एक अभी एक हफ्ते पहले ही तारिक साहब से बात हो रही थी, मैं मुफ्ती साहब से पूछूंगा नेक्स्ट टाइम पे इसका ये जो है ये चीज इंसान के जहन में कैसे आ सकती है कि इंसान जो कि इस दुनिया के लिए बनाया गया वो एक दूसरी दुनिया में किस जिस्म के साथ था और किस दुनिया में कैसे आया।
हम अहले सुन्ना का मसलक यह है कि जिस जिस्म के साथ अल्लाह ने किसी को पैदा किया है वो इसी जिस्म के साथ जन्नत में वापस चला जाएगा, उसका गल सड़ जाना ये वो मसला था जिस पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इजहार ख्याल फरमाया था और बताया था कि तुम में से कोई आदमी जितना भी गल सड़ जाए और कब्र की मट्टी चाहे उसे कितना भी खत्म कर दे, उसकी रीढ़ की हड्डी का जो आखिरी मोहरा है वो बाकी रहता है, यानी उसका एक जर्रा भी बाकी रहेगा तो रहेगा। बिल्कुल आप उस तरह समझ लें कि जैसे इंसान जो पैदा होते हैं तो डॉक्टर्स ने कहा कि इंसान को घटाते चले जाओ कम करते चले जाओ तो ये दुनिया की 4-5 अरब आबादी इतनी सी एक शीशी में आ सकती, बिल्कुल इसी तरह इंसान जितना भी खत्म होता जाए, हदीस में कहा गया कि जो कमर की हड्डी है इसका आखिरी जो मोहरा है उसका एक जर्रा भी बाकी रहे तो कायनात में रहता है और अल्लाह ताला उसे ही बढ़ाकर वही इंसान पैदा कर देगा और इसी जिस्म के साथ होंगे। ये बड़ा मारकतुल आराम मसला रहा है फलासफा के दरमियान, तो इसी वजह से बू अली सीना पे इल्जाम लगाया गया कि वो कहते थे बू अली सीना कि वहां जिस्म कोई और होगा ये नहीं होगा, फिर इसी बुनियाद पे उनकी तकफीर भी की गई। तो बू अली सीना के कुफर पर जो 3 दलाइल कायम किए बड़े बड़े हजरात ने, तक हस्ते मुजद्दिद अल-फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने, अनवर शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने, तो हमने जब खुद बू अली सीना की किताबों को पढ़ना शुरू किया तो मालूम हुआ कि बू अली सीना ने कहा कि इस जिस्म का क़यामत में उठाया जाना ये अकलन मुहाल है, अकल इस बात की तायीद नहीं करती, ये नहीं कहा कि ये नहीं होगा, انہوں نے انسانی عام عقول کی نفی کی ہے کہ عقل انسانی اس کی تائید میں کہاں سے دلائل لائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. لیکن غالباً ان حضرات کے پیش نظر جو نسخہ تھا اس میں اس عبارت میں کوئی چیز بدلی ہوئی ہوگی، تو اس سے انہوں نے تکفیر کا فتویٰ دیا. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے جو انہیں ان کی تخلیق کی ہے تو دنیا کے مختلف مقامات سے مٹی کو جمع کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کئی چیزیں بیان کیں. مثلا یہ کہ ان کا ڈھانچہ بنایا گیا، شیطان نے اسے دیکھا، پھر اس نے دیکھا. قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ کھنکتی بھی مٹی سے پیدا کیے گئے، یعنی ڈھانچہ یا مٹی کی چیز کوئی، وہ جب اس میں کھنک پیدا ہو جاتی ہے اس حالت میں شیطان نے دیکھا، اس کے اندر سے جو یہ کھوکھلا ہے اس کو بہکانا کون سا میرے لیے مشکل کام. اس طرح کی چیزیں آئی ہیں، وہ اسی جسم مبارک کے ساتھ اس دنیا میں بھیجے گئے، اسی جسم کے ساتھ قیامت میں پھر جنت میں چلے جائیں گے، یا یہ کہ انہیں وفات کے بعد جنت میں بھیج دیا گیا ہو، یا یہ کہ ان کی روح برزخ میں ہو اور ان کا جسد مبارک اس زمین پہ کہی ہو. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہی جسم ہے، اس پہ سارے احکامات وارد ہوتے ہیں. پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ اس جسم میں قوت پیدا کر دی جائے. رؤیت باری تعالیٰ کا مسئلہ اس میں اہل سنہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ آنکھوں سے اشکال کیا ہے تمہیں، تم جو اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کے قائل نہیں ہو کہ قیامت میں خدا کو دیکھا جائے. تو اس میں اہل تشیع، معتزلہ اور بہت سے دوسرے لوگ وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا جا سکے گا. تو اہل سنہ نے اس کے جو جوابات دیے ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں اسی جسم انسانی میں قوت زیادہ کر دی جائے گی. مثلا نظر میں طاقت بڑھا دی جائے گی، تو نظر جن چیزوں کو نہیں دیکھ سکتی ان کا ادراک کرے گی. بصارت حق تعالی شانہ اس کی تجلیات اس کا ادراک کرے گی، اور ایسے ہی کافروں کے ساتھ بھی ہوگا. مثلا ترمذی کی روایت میں آیا ہے کہ اس کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا اور اس کی تم دیکھو گے ایک داڑھ جو ہے یہ پہاڑ کے برابر ہو جائے گی. ایک داڑھ اگر اس کی پہاڑ کے برابر ہو جائے گی تو جسم اس پہ جو عذاب ہوگا اور سوجن ہوگی اس کی، تو ایک کافر آدمی پہاڑوں کے برابر بھی ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں ایسے ہی ہیں، یہ سب اللہ کی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں، لیکن بنیادی طور پہ انسان ایسے ہی ہوگا، اس کے قد میں لمبائی ہو جائے، اس کی عمر میں چھوٹائی ہو جائے. مثلا وہ 60 سال کا مرا تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنے بھی جنتی ہوں گے ان کی عمریں 30 سال ہوں گی، اس کے چہرے کے نقش و نگار وہی ہوں گے جو دنیا میں ہوتے تھے، البتہ اس کی رعنائی میں اضافہ ہو جائے گا. یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے متعلق آتا ہے کہ وہ اپنے گھروں کو جب آئیں گے اور وہاں اب زمانے کا ٹائم کا کیا تصور ہے یہ ایک الگ بحث ہے، مگر آتا ہے کہ تم جمعے کے دن جاؤ گے پھر واپس آؤ گے تو تم میں سے کتنی جماعتیں، کتنے لوگ ایسے ہوں گے جن کے گھر والے کہیں گے کہ آپ تو زیادہ خوبصورت محسوس ہو رہے ہیں، تو وہ کہیں گے کیوں نہیں، ہم گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رویت اور اپنا دیدار نصیب فرمایا، ہم اس کے سامنے تھے. تو وہ جو تجلیات باری تعالیٰ کی پڑیں گی اس سے جو رعنائی میں اضافہ ہوگا دوسرے لوگ بھی اسے محسوس کریں گے. یہ ایمان بالآخرت ہے کہ آخرت پہ ایمان جو ہے وہ اسی کے طرح ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی نے فرمایا جیسے تم مرو گے ویسے ہی تم اٹھائی بھی جاؤ گے، اور جیسے تمہاری زندگی ہے ویسے تمہیں موت آئے گی، یعنی ان اعمال پر جو دنیا میں کرتے رہے ہو انہیں پہ تمہاری موت آئے گی، اور پھر اسی پہ فرمایا کہ اسی طرح تم لوگ اٹھائے جاؤ گے. اب یہ جن احادیث میں آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا ایسے اور تمہیں جنت میں لے جاؤں گا اور میں تمہارا ہاتھ پکڑوں گا اور اللہ کے حضور میں پیش کر دوں گا، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہی چیزیں. جی
جی مفتی صاحب، اس پہ جو میں سمجھ پایا کہ اس پہ جو حضرت آدم علیہ السلام جس طرح سے جس جسم کے ساتھ موجود تھے جنت میں ویسی دنیا میں آئے اور ویسی انسان جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے. تو یہ جو ارتقائی عمل جس کی بات ہوئی تھی پچھلے اتوار کو جو ہے تو وہ پاسبل اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی صفت جو ہے اس کا اس پہ انکار لازمی آتا ہے یا اس کی تعلیم کرنی پڑتی ہے.
دو باتیں الگ الگ ہیں, ایک ہے حیات کی ابتدا کیسے ہوئی, کائنات میں زندگی کیسے چلی, اس کے بعد جو چیز آئی جو تخلیق ہوئی اس میں ارتقا ہوا ہو, یہ ایک الگ مسئلہ ہے. اور ایک یہ ہے کہ تخلیق ہی نہیں ہوئی بلکہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کوئی آدم ایسا تھا جس کے ارتقا کے نتیجے میں آدم آئے, یہ ہے جس کا انکار ہے. اگرچہ اس کے اسباب میں ابن عربی نے لکھا ہے, ابن عربی رحمۃ اللہ نے اپنا مکاشفہ لکھا ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا تو میں نے ایک جگہ دیکھا کہ کچھ لوگ کھڑے ہیں بیت اللہ میں اور گفتگو کر رہے ہیں, تو میں ان کے قریب چلا گیا تو وہاں ایک آدمی نے مجھے سر سے پاؤں تک دیکھا اور مجھ سے کہا تم کون ہو؟ تو میں نے کہا میں آدم علیہ السلام کا بیٹا ہوں. تو ان کا کون سا آدم؟ یہ جو ابھی گزرا ہے. تو میں نے کہا جی اسی آدم کا. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ اس سے پہلے بھی آدم گزرے ہیں؟ ان کا کئی آدم اس سے پہلے ہو, تم اس آخری آدم کی اولاد ہو. یہ ابن عربی رحمۃ اللہ عربی اس کے ہیں کہ آدم کئی گزرے ہیں اس کائنات. اور تو اور حاجی محمد انور صاحب تھے, وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان سے ملنے گئے دیوبند میں, وہ شاگرد تھے حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ کے, اور حاجی عابد حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اصل میں دیوبند کے بانی وہ ہیں, مدرسہ انہوں نے شروع کیا تھا. اور پھر انہوں نے خط لکھا تھا وہاں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضرت یہاں پہ بچوں کی تعلیم کا بندوبست ہو گیا ہے, آپ تشریف لائیے. حاجی عابد صاحب ایسے بڑے شخص تھے کہ جنات کے جو مریض آتے تھے تو بات کرتے نہیں. حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ جنات کے جو مریض وغیرہ آتے تھے تو وہ فرماتے تھے بس میرا جا کے کہہ دینا اسے تو چھوڑ دے گا, اور یہی ہوتا تھا. بڑے قصے ان کے ہیں اس سلسلے میں. حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت پریشان رہے, بہت متفکر. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, انہوں نے حضرت جا کے مکہ مکرمہ میں بھی اس کا ذکر کیا کہ جب سے دلی کا شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا مدرسہ ختم ہوا ہے مسئلہ پوچھنے کو مولوی نہیں ملتا, اور حضرت جنازے اور نکاح کے مسائل بن گئے ہیں, دیہات میں گاؤں میں کوئی رہا ہی نہیں. تو حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس پہ بہت پریشان رہے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہہ دیا کہ حضرت دیوبند والوں نے مدرسہ بنایا. بہت شدید غصہ آیا حضرت. حضرت نے فرمایا جی ہاں دیوبند والوں نے مدرسہ بنایا, انہیں پتہ نہیں نا کہ کتنی پیشانیاں خاک پہ رگڑی گئیں اور کتنی آہیں اور آنسو گرے کہ مدرسہ دے دیں, تب جا کر اللہ نے یہ چیز دی ہے. تو سارے پریشان تھے کہ اب 1857 کے بعد ہوگا کیا. تو 9 سال کے بعد ان لوگوں نے سارے مکہ مکرمہ پہنچے, تو حاجی عابد صاحب بھی تشریف لے گئے تھے. تو حاجی عابد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ مشورہ کیا, پھر حاجی صاحب تشریف لائے. تو حاجی محمد عابد صاحب, رفیع الدین, ازما گنگوہی, ماں یعقوب نانوتوی, ماں قاسم نانوتوی, یہ سب حضرت کے خلفاء مستدرائے ہوں. تو انہوں نے دیوبند میں چھتے والی جو مسجد ہے, ایک چھوٹی سی مسجد ہے, وہ بس وہیں زندگی گزاری. اور جنات کے ساتھ جو معاملہ, پھر لوگوں کے ساتھ اتنا ادب احترام کہ زندگی بھر کبھی کسی سے کچھ لیا نہ دیا. تو ایک مرتبہ ان نے اپنے خلیفہ حاجی محمد انور سے کہا, اپنا رومال کندھے سے اتارا, حاجی صاحب ان کا محمد عابد صاحب رحمۃ اللہ کا رومال سب ہندو مسلمان سکھ سب پہچانتے تھے کہ حضرت یہ رومال. اور اس کے گرا لگائی. یہ کیا ہوا؟ اس کو ایک گرا لگائی اور فرمایا انور یہ لے جاؤ، لوگ اس رومال کو پہچانتے ہیں، اور میرا کہنا کہ ایک مدرسہ قائم کرنا چاہ رہا ہے تو چندہ دیں. وہ واپس آئے سارے بازار میں گھوم کے تو 400 کچھ روپے کا چندہ ملا. ہندوؤں نے بھی، مسلمانوں نے بھی، سب نے چندہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ کے نام پہ دیا، بہت خوش ہوئے. تو حاجی محمد انور صاحب یہ جو تھے نا، یہ ایک نیا نام ہے آپ حضرات کے لیے، یہ گئے حج پہ. واپس جب آئے تو ان پہ بس ایک ہی جذبہ تھا کہ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. دیگیں پکوا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، غریبوں میں بانٹ رہے ہیں. تو حضرت تھانوی رحمت اللہ ان سے ملنے گئے، اس وقت بہت بوڑھے ہو گئے تھے. تو حضرت نے فرمایا میں نے ان سے تنہائی میں پوچھا کہ یہ رمق کیا ہے، راز کیا ہے، آپ اتنا کھانا کیوں کھلاتے ہیں لوگوں کو؟ ان کا مولوی صاحب کبھی کسی کو بتایا نہیں، میں حج پہ گیا تھا تو وہاں پر میری نگاہ ایک دم سے کھلی جیسے، تو میں نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا ہم سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سے. تو ایک نبی نے بس سر سے پاؤں تک مجھے ایک نظر بھر کے دیکھا، اور اس نظر کا اثر مجھ پہ اتنا ہوا ہے کہ ساری زندگی بدل گئی، اب سوائے کھانا کھلانے کے اور کچھ نہیں کرتا. یہ وہی چیز ہے جو انہوں نے لکھی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے، ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو انہوں نے، ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بھی کہا کہ آدم اس کائنات میں اور بھی گزرے ہیں. یہ ان لوگوں کی تائید کے لیے ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا سلسلہ یا انسانوں کا سلسلہ کوئی اس کائنات میں ہوگا. یہ جو دوسرا نظریہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات میں بھیجا گیا باقاعدہ، جیسے پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا تھا، تو وہ ایک انسان زندہ تیار کر کے پوری زندگی کے سامان کے ساتھ بھیجا گیا. ایسے نہیں ہے کہ تم زمین پہ چلے جاؤ. اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جانور بھی بھیجے، اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے ساتھ بہت سے کپڑے اور لباس بھی بھیجے. اسی لیے آپ دیکھتے نہیں قرآن کریم میں کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اے آدم کی اولاد ہم نے لباس تمہارے لیے بھیجا. وہ انسانوں نہیں کہا، بندوں کو نہیں کہا، کہا کہ آدم کی اولاد تمہارے لیے ہم نے لباس دیا ہے، نازل کیا ہے. تو نازل کرنے سے اسباب اور وسائل بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن خاص طور پہ یہ آدم علیہ السلام کا نام وہاں لینے کی کیا تھی، وہ ایک طرح کا گویا کہ سمجھانا بھی مقصود تھا کہ ان کے ساتھ. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہے زندگی کی ابتدا، وہ ایک الگ چیز ہے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا آنا، وہ اس کائنات، اس دنیا میں ایک شخص کی شاندار زندگی کی تمام ضروریات سمیت آنا تھا، کہ کپڑا یہ ہے، کھانے پینے کا سامان یہ ہے، روٹی ایسے پکے گی، مر جائے کوئی تو دفنایا کیسے جائے گا، کفن کیسے دیا جائے گا، یہ سب چیزیں اس کے ساتھ تھیں. رہ گئی یہ بات کہ کائنات میں زندگی کا آغاز کیسے ہوا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا؟ کان اللہ ولم یک شیئن، اللہ اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا، کہاں کچھ نہیں تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ اس دنیا میں کچھ نہیں تھا، تو اس کا مطلب ہے اللہ دنیا میں سمٹ کے آ گیا تھا، معاذ اللہ، استغفر اللہ. پھر دنیا کس نے بنائی؟ صرف اللہ ہی کی ذات جو زمان و مکان سے بالکل ماورا، کوئی وقت نہیں اسے گھیر سکا، نہ گھیر سکتا ہے، نہ ہی کوئی چیز ایسی ہے جس میں معاذ اللہ وہ سما جائے. اللہ نے پھر تخلیق کی، پیدا کیا. سب سے پہلے کیا چیز پیدا ہوئی؟ اب مخلوق کا آغاز ہو رہا ہے نا، ارتقاء کی بات تو بعد میں آتی ہے، یہ اب حیات کا آغاز ہے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام بھی بعد کے ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہ آئے ہیں تو زمین پیدا کی گئی. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کہتے ہیں کہ عقل انسانی کو پیدا کیا، ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز جو پیدا کی وہ قلم تھا. اللہ اس وقت کہاں تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ اینا کان ربنا، پروردگار عالم اس وقت کہاں تھا؟ تو آپ نے فرمایا کہ بادلوں کے سائے میں. یہ جو افسایہ تھا بادل سے پیدا ہوا تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سورج بھی تھا اور وہ بھاپ اٹھی اور بادل بنے. اس حدیث پہ مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ نے ایک کتاب لکھی ہے اور وہ اتنی دقیق اتنی پیچیدہ مباحث ہیں کہ اس حدیث کو نہیں بیان کیا جا سکتا ہر ایک آدمی کے ساتھ. ایک لیول ہوتا ہے نا سمجھنے کا، اس لیول پہ پہلے دماغ پہنچے تو آگے کوئی چلے. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی چیز کیا؟ قلم پیدا کیا. قلم سے کہا اکتب، لکھ. اسے کہا پروردگار کیا لکھوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا مقادیر المخلوق، میری مخلوق کی تقدیریں لکھ. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی کیا چیز پیدا کی؟ ایک روایت یہ آئی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پیدا کیا گیا. اس روح کے لفظ کو بعض لوگوں نے نور سے تعبیر کر دیا کہ اول ما خلق اللہ نوری، فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے کہا کہ نور سے مراد روح ہے، کیونکہ روحیں نورانی ہوتی ہیں. پھر اس میں صوفیہ کے اپنے مکاشفات ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کروڑوں اور اربوں سال کی یہ جو قدیم دنیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کی تجلیات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر ڈالی اور جو ان کا علم تھا وہ پھر بڑھنا شروع ہوا اور بڑھنا شروع ہوا اور بڑھنا شروع ہوا، لاکھوں اور کروڑوں سال تک اللہ کی صفت علم کا مرکز یہ روح مبارکہ رہی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد دوسری تجلیات اس جہان میں شروع کی اور وہ شہود تھا. یہ وہی وحدت الشہود ہے جس کو علاءالدولہ سمنانی اور حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمت اللہ علیہ یہ سارے کہتے ہیں. ان لوگوں کے متعلق یہ فتوے دینا کہ گمراہی تھی، یہ تھا، وہ تھا، یہ بہت بڑی جسارت ہے. ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو کیا جواب دینا ہے. ہمیں اس لیے سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے نہ لکھا ہو نا اور ہم جھوٹ بول رہے ہیں تو مجھے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، اور اگر انہوں نے سب کچھ یہ لکھا ہے تو کیا امت میں اتنے بڑے بڑے اکابرین جو تھے یہ جھوٹ اور اپنی شخصیت اور اس میں مبتلا رہتے تھے. حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو مجدد الف ثانی سب سے پہلی مرتبہ کس نے کہا ہے؟ حضرت مجدد نے نہیں کہا، انہوں نے اپنے آپ کو بالکل نہیں کہا. کھولیں تاریخ، ڈھونڈیں، پڑھیں، پھر پتہ چل جائے گا کس نے کہا تھا سب سے پہلے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ کی شہود کی تجلیات پڑتی رہی. پھر صوفیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور شہود کے بعد تیسری تجلیات جو پڑی ہیں وہ نور تھا. اس نور کی اتنی تجلیات پڑی کہ روح مبارکہ نور میں گویا بدل گئی، یا جیسے وہ کہتے ہیں کہ انگارہ تپ جاتا ہے تو گویا آگ ہی کا حصہ بن جاتا ہے. اور پھر چوتھی صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے بیان کیا، ان کا یہ بھی تجلیات پڑتی رہیں. یہ روح مبارکہ کروڑ ہا برس اللہ کی ان تجلیات کی تجلیات کا محور اور مرکز رہا ہے، پھر اس ہستی کو دنیا میں بھیجا گیا. پھر اللہ نے سب سے پہلے کیا پیدا کیا؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے سب سے پہلے پانی پیدا کیا. محدثین نے احادیث پر بحث کی ہے، کسی نے ضعیف، کسی نے موضوع، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ، وہ علمی بحث ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کچھ تو پیدا کیا نا، وہ جو چیز پیدا کی وہاں سے اللہ کی صفت خلق کا کائنات پہ اظہار ہوا. پھر یہ کائنات آگے چلی، پھر کس وقت مادے کو پیدا کیا، پھر کس وقت اللہ نے اس مادے کو پھیلایا، تو قرآن میں بھی آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا، پھر اس کے بعد اس کائنات، پھر آسمانوں کو، پھر زمین کو. اور پھر یہ حدیث بالکل ایک جگہ ابن قیم رحمۃ اللہ نے اس کو صحیح کیا ہے، کہا ہے اگرچہ اس حدیث پہ محدثین نے بحث کیا مگر اس حدیث کو سمجھنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. طائف کے قریب سعودیہ میں ایک جگہ ہے, اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب زمین کو سنوار دیا تو پھر وہ خود اس زمین پہ آیا معائنے کے لیے. یہ الفاظ ہی سے بس ہو سکتا ہے اللہ کا معائنہ کیا تھا. وہ یقیناً اس کا آنا مخلوق کی طرح نہیں تھا, اور وہ کیا تھا, بس ویسے ہی ہے جیسے کہ بیان کیا گیا ہے. اور وجہ ایک مقام ہے, اللہ تعالیٰ وہاں سے چلا گیا. پھر جب اس موضوع کو آپ چھیڑتے ہیں یا اس موضوع پہ بات کرتے ہیں تو یہ کوئی اتنی آسان چیز نہیں ہے. اس کائنات کی تخلیق میں ہوا پھر کیا تھا, پھر زندگی کا آغاز تخلیق سے ہو گیا, پھر اس کائنات میں پانی, پھر بارش, پھر سورج, پھر یہ چیزیں پیدا کر کے سجا کر, اور پھر اس کائنات کا دلہا سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام, وہ لائے گئے, بھیجے گئے. اس لیے ہمارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایسے دور میں بھیج دیے گئے تھے جس دور میں پہلے انسان پتھروں میں اور غاروں میں راہ پھگے ہوا, یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جو کہتے ہو کہ غاروں سے انسان نکلا اور پھر جانوروں کو مارا اور کھالیں اڑتا تھا, یہ وہ ان کا اصرار اس بات پہ ہے کہ کہتے ہیں آپ کو جو شواہد ملے ہیں وہ کسی درمیانی دور کے ملے ہیں, پہلے دور کو جس کو ہم کہتے ہیں اس کے شواہد اب تک نہیں ملے. ہندوؤں کے نزدیک سات دریا مقدس ہے, گنگا, جمنا, برہم پتر بنگلہ دیش میں, دریائے سندھ اور ایک اور ہے, اور ایک یہ ہے دریائے سواں جس کے کنارے پہ اسلام آباد, راول پنڈی یہ علاقے آتے ہیں. یہ دریائے سواں کے کناروں پہ اب ایسے آثار ملے ہیں جو سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کے کسی دور کے. یہ جو اب ہمارے ہاں یہ بن رہی ہیں, یہ جو بحریہ ٹاؤن بن رہا ہے, اس کے بعد اور کون سی جگہ ہے آرمی جو بنا رہا ہے, ڈی ایچ اے بن رہا ہے, ان یہاں سے جو کھدائیاں ہو رہی ہیں ہزاروں سال کے پرانے سکے, تو کائنات کا آغاز کہاں سے ہوا یہ ایک الگ بحث ہے. سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے وہ کسی ارتقاء کے نتیجے میں نہیں تھے, قرآن اس کو بیان کرتا ہے ایسے ہی کہ وہ اتنی بڑی ہستی تھی, یہ ہوا تھا, پھر اس دنیا میں بھیجا گیا تھا, پھر شیاطین کو دنیا میں, اس سے پہلے جنات کو اللہ نے پیدا کیا تھا, جنات آگ کی لو سے پیدا کیے گئے تھے. اب لو کے اوپر دھواں ہوتا ہے, خدا نے اس سے پیدا کیا تھا, تو آگ دنیا میں تھی کہیں, کہاں سے آئی, پھر جنات میں کیا تصادم ہوئے, یہ سب چیزیں. کیا انسان آخری خدا کی مخلوق ہے اور اس کے بعد پھر اللہ نے مخلوق نہیں بنائی؟ بحث تو یہ بھی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان آخری مخلوق ہے اور اسی پہ دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا, کوئی اور سپیشیز, کوئی اور چیز نہیں پیدا کی جائے گی. پھر دوسری طرف کہ ایک ڈیڈ سیل تھا, اس ڈیڈ سیل سے پہلے کیا تھا, وہ ڈیڈ سیل کس چیز سے بنا تھا, اس ڈیڈ سیل پہ اللہ نے حیات کی تجلی ڈالی اور اس سے وہ شروع ہو گئی زندگی, لیکن وہ کس چیز سے بنا تھا, وہ کہاں سے آیا تھا؟ تو یہ ساری ارتقاء کی مباحث اس اعتبار سے بھی سوچی جا سکتی ہیں, لیکن جس چیز کی ضرورت ہے ممکن ہے. عمار صاحب, جازب صاحب بھی آئے ہیں آج؟
جی
ہاں
جی,
یہ جی جازب صاحب بھی آئے ہیں.
جی جی میں سن رہا.
اچھا اچھا, تو جس چیز کی ضرورت, یہ ضروری نہیں ہے بھیا کہ ہمارا یہ خیال بالکل ہی صحیح ہو, یہ قابل بحث ہے, قابل تنقید ہے, کوئی عرج نہیں ہے. حوصلے اور ہمت سے ہمیں بھی سننا چاہیے. جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ کہ ایسے لوگ جو سائنٹیفکلی اس نظریے پر بحث کریں, سائنٹیفکلی اس ڈارون کی تھیوری پر بات کریں کہ ہمارے پاس سائنس کے لیے یہ شواہد ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ ہم اب تک یہ نہیں کر سکے, مسلمان پوری امت اب تک یہ نہیں کر سکی. اس پہلو پہ سوچا جائے, اور اگر کچھ لوگ محنت کریں, کام کریں, اور وہ اس کو سائنٹیفکلی پروف کریں, یا اس کو جو ڈارون کا نظریہ ہے اس کے خلاف وہ لکھ دیں, تو بھی تو ایک بات ہے نا, کچھ لوگوں نے محنت کی ہے, نتیجے پہ وہ کس پہ پہنچے ہمیں اس سے بحث, اسی کو انہیں چیک کرنے تک خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک, اس وقت تک کون رہے گا. لیکن سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ خدا کے نبی, وہ بزرگ, اس کے متعلق البتہ ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ آدمی خود آیا ہے براہ راست, اللہ نے اسے بھیجا ہے. کہاں بھیجا ہے؟ عرفات میں بھیجا ہے, کسی سری لنکا میں بھیجا ہے, یا کہاں بھیجا ہے؟ اس کے کوئی شواہد نہیں, کوئی مستند روایات نہیں ملتی.
اس میں
کچھ
کا کام اس میں بہت زیادہ ہو چکا ہے, خاص طور پہ ریسٹورینٹس کے لیے کافی بہت ہی زیادہ ایکسٹرنل ریسرچ کرتے ہیں. ڈارون کے چہرے کو تو جو ہے آلموسٹ لائک اس کو بولتے ہیں کہ آپ سے ڈسٹروب کر دیا ہے, اور جو ہائی انٹلیکچوئل جو طبقہ ہے اس میں اب بہت کم لوگ رہتے ہیں جو ڈائی ہارڈ فین کرتے ہیں اور اس کو جو ہے فیٹیلائٹ کرتے ہیں. مگر اب کیونکہ وہ ایجوکیشن سسٹم کا اتنا داخل ہو گیا ہے, اتنا جو ہے کنیکٹڈ ہو چکا ہے ہر جگہ, تو وہ جاری رہے گا کب تک رہے گا نہیں معلوم, مگر ایٹ لیسٹ انٹلیکچوئل لیول پہ جو فلاسفرز کر رہے ہیں اب اس کی اتنی زیادہ تعریف نہیں کر سکتے.
جو بھی ہو مسلمانوں نے کتنا حصہ ڈالا ہے. جی جی جاذب صاحب جی.
پہلے تو جو ہمایوں صاحب نے جو بات کی ہے اس سے تو مجھے لائک کافی حد تک اختلاف بھی ہے, کیونکہ لائک لوگ یہ نہیں کہہ رہے کہ ڈارون بالکل ڈسپرو ہو چکا ہے. اصل میں 2020 میں ہی ایسا ہوا ہے کہ ڈارون کی جو ہائپوتھیسس تھی وہ ثابت ہوئی ہے. مطلب اصل میں ایسا نہیں ہے کہ ڈارون ختم ہو گیا, ابھی بھی چل رہا ہے جیسے پہلے چل رہا تھا, لیکن بس یہ ہے کہ آلٹرنیٹ تھیوریز اس کے حساب سے ابھر رہی ہیں, لیکن ابھی ایسا ہوا نہیں ہے کہ ڈارون کو کچھ فلسفاؤں نے یا کچھ سائنسدانوں نے بالکل ہی ڈسپرو کر دیا, ایسا نہیں ہوا. اور دوسرا یہ کہ مفتی صاحب جو آپ نے فلسفہ بیان کیا تھا نا, اس کے اندر مجھے کچھ اختلاف ایسے بھی نظر آئے تھے کہ جیسے کہ آپ نے یہ بیان کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ انہی کے ساتھ چادر بھی بھیجے گئے تھے, انہی کے ساتھ ساتھ بہت سارے کیا کہنا چاہیے مخلوق بھی بھیجی تھیں, لیکن اور ان کے ساتھ ان کی رضا بھی بھیجی گئی تھی. لیکن اگر ہم اس کو پرانی پرسپیکٹو سے دیکھیں گے تو جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 ہے جس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے لقد خلقناکم ثم صورناکم, تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی بہت سارے مخلوق تھے, اور شیخ عثیمین تھے جنہوں نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 30 کو دیکھ کے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے بھی مخلوقات تھے, جس کے اندر سے آپ کے پاس باقی مخلوقات بھی آ جاتی ہیں اور ڈائناسور وغیرہ بھی آ جاتے ہیں. تو ایک بات تو یہ مجھے تھوڑی سی اختلافات والی لگ رہی تھی, اور دوسری بات یہ کہ جو کہ بہت ملحدین بھی اور بہت سارے مسلمان بھی اس بات پہ سوال کرتے ہیں کہ جب آپ نے کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو انہی کی شکل میں جس شکل میں وہ جنت میں تھے اسی شکل میں ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا تھا, اس کے اندر بھی مجھے ایک مسئلہ نظر آتا ہے. اور یا پھر یہ شکل کہ جو آپ نے کہا تھا کہ جس شکل میں انسان ابھی ہے اسی شکل میں انسان ہی جنت میں جائے گا, لیکن ہمارے ساتھ نے بخاری اور مسلم میں بھی حدیث آتی ہیں جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ جو بھی انسان جنت میں جائے گا وہ آدم کی صورت کا ہو جائے گا. تو مطلب اس سے بہت سارے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ جو بھی انسان جنت میں جائے گا وہ آدم کی طرح 60 ستون لمبا ہو جائے گا. تو بہت سارے علماء یہ بھی اسی بات سے نتیجے پہ آتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جو قد تھی وہ جو قد تھا آدم علیہ السلام کا وہ 60 ستون جنت میں تھا, لیکن جیسے ہی ان کو دنیا میں بھیج دیا گیا تھا وہ نہیں رہا تھا ایسا. اور یہ ظاہری سی بات ہے اگر کوئی بندہ لائک کوئی سائنسدان بھی ہوگا وہ ان کے سامنے اگر آپ یہ بات رکھیں گے کہ کوئی انسان 60 ستون لمبا ہو بھی سکتا ہے کیا, تو وہ تو یہ بات بالکل نہیں مان سکے گا. جی میری آواز آ رہی ہے؟
جی آ رہی ہے.
جی اس پہ کوئی سبھی اگر سائنسدان ہوگا وہ یہ دیکھے گا کہ ایک انسان وہ 60 ستون لمبا بھی ہو سکتا ہے, تو اس کے عقل کے لیے تو یہ بات ماننا بہت ہی مشکل ہو جائے گی. تو اس پہ منتصر زمان نے ایک لیکچر دیا تھا, وہ بتا رہے تھے کہ جو احادیث آتی ہیں ہمارے پاس بخاری میں اور مسلم میں بھی, جو کہ یہ بتاتی ہیں کہ جس کے اندر یہ پارٹ مینشن کیا گیا ہے کہ انسانی قد اس کے بعد سے کم ہوتے چلے گئے ہیں, تو اسی حدیث کی 8 اسناد آتی ہیں اور یہ والا پارٹ جس کے یہ والا حصہ جس میں لکھا ہوا ہے کہ انسانی حدیث انسانی قد اس کے بعد سے کم ہوتے چلے گئے ہیں, اس کو یہ صرف 2 اسناد میں آتا ہے اور باقی 8 اسناد میں یہ موجود نہیں ہے. تو کہا یہ جاتا ہے کہ ایسا زیادہ تر ممکن ہے کہ آدم علیہ السلام کا قد جو تھا وہ 60 ستون جنت میں تھا لیکن دنیا میں نہیں تھا. اور ایک اور تو یہاں سے مجھے تھوڑا سا یہ ہوا تھا کہ جو آپ نے بات بولی تھی کہ جس حال میں انسان جنت میں تھے دنیا میں تھا اسی حال میں جنت میں بھی جائے گا, بس عمر اس کی 20 کی ہوگی, تو یہ مجھے تھوڑی سی کنفیوزنگ لگی تھی. اور آپ نے آخر میں کہا تھا کہ آدم علیہ السلام کو قلم دیا گیا تھا, لیکن میں نے کچھ علماء سے یہ بھی سنا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے جن کو سب سے پہلے قلم سے لکھنا سکھایا گیا تھا. تو یہاں سے نا مجھے لائک ارتقائی عمل کے حساب سے میں اسی وجہ سے جو ڈاکٹر اشتاق احمد کا جو پرسپیکٹو ہے نا میں اس کو لائک ان کی جو کتاب بھی ہے میں نے وہی پڑھی تھی, تو مجھے اس کے اندر سے لائک زیادہ ساؤنڈ اور زیادہ کنسسٹنٹ لگی تھی مجھے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے, کیونکہ مجھے آج کے لائک جو آپ نے فلسفے کا بتایا تھا نا مجھے اس میں سے تھوڑا سا لائک کافی حد تک کچھ مسائل نظر آ رہے تھے. جی مفتی صاحب,
ہم نے یہ نہیں کہا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو قلم دیا گیا تھا, ہم نے نہیں کہا. ہم نے کہا کہ حضرت سب سے پہلی چیز کیا پیدا کی گئی تھی, اس پہ ایک روایت آئی ہے کہ قلم, اور اسے کہا اللہ تعالیٰ نے کہ لکھ, اس نے کہا پروردگار کیا, تو کہا میری مخلوق کی تقدیریں لکھ. ایک تو بات یہ آپ نے فرمائی, ہم نے نہیں کہا. دوسری بات جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام 60 ستون, وہاں پہ الفاظ یہ آئے ہیں حدیث میں کہ ستون ذراعن, ستون 60 60 ذراعن بازو, جتنے 60 ہاتھ ہوتے ہیں, ایک ہاتھ تقریباً 1.5 فٹ کا مانا گیا ہے تو 90 فٹ کا تھا. جتنے جنتی ہوں گے وسط آدم علیہ الصلاۃ والسلام جتنے طویل ہو جائیں گے, یہ وہ چیز ہے جو ہم نے آپ سے بیان کی کہ انسان کی قوتوں میں فرق پڑے گا, انسان کی بصارت میں فرق پڑے گا, رویت اور دیکھنے میں فرق پڑے گا, لیکن بنیادی طور پہ شکل و صورت پہ کیا فرق پڑے گا, کیا سب لوگوں کی شکلیں اس میں رانائی میں اضافہ ہوگا, یہ چیزیں ہوں گی. لیکن بنیادی طور پہ ایک آدمی جو بچہ ہے باپ کو پہچانتا ہے تو قیامت میں صورتیں تو پھر بھی اس میں حشر میں جنت میں جا کے یہی رہیں گی, اس کے قد میں فرق آ جائے گا, اس کی طاقت میں فرق آ جائے گا, عمر میں فرق آ جائے گا. ابھی ہم نے عرض کیا تھا کہ 30 سال کی عمر میں ہوں گے, تو اس لیے اس حدیث پہ کوئی اشکال نہیں, ہم اسی کی تشریح میں ہم نے بھی عرض کیا ہے کہ جن چیزوں پہ فرق پڑے گا, لیکن بنیادی طور پر انسانی جسم کوئی اور ہی ہو جائے, اس کی شکل صورت ہی بدل جائے, یعنی بھائی ہے اور وہ قیامت میں بھائی کو پہچان ہی نہ سکے, اس لیے کہ اسے کیا پتا ہے یہ کون سی صورت ہے کون سی شکل ہے, ایسے نہیں ہوگا. بنیادی طور پہ جو شکلیں انسانوں کی یہاں پہ ہیں وہی وہاں پہ ہوں گی, سوائے ان انسانوں کے جن کی روح کو مسخ کر دیا جائے گا. تو جس شخص کی روح مسخ ہو جائے گی اس کی روح کے لیے جو جسم ہے وہ اور اسے دیا جائے گا, حتیٰ کہ جہنم میں اس کی روح کا تزکیہ ہو اور وہ اپنی صورت میں پھر لوٹایا جائے. اس پہ بہت احادیث آپ کو مل جائیں گی کہ لوگوں کی روحیں مسخ ہوں گی اور اہل سنہ اس مسخ کے قائل ہیں. اس پہ 2-3 جمعے ہم نے ایک مرتبہ پوری تشریح اس کی تھی. مثلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ دیکھیں گے کہ قیامت میں ان کے پاؤں میں چونٹیاں ہوں گی, تو ان چونٹیوں سے پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے تم کیوں, اور لوگ ان کو پاؤں تلے روندیں گے. تو آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں متکبر تھے اور قیامت میں انہیں اس طرح رسوا کیا جائے گا. مثلا ایک آدمی متکبر تھا, اس کی روح کا مس ہوا اور کس شکل میں ہوا کہ اس کو ایک چولا پہنا دیا گیا. وہ چولا کیا تھا, وہ کپڑا کیا تھا, وہ اس کی وردی کیا تھی, وہ چیونٹی کا جسم ہے, اسے اس رنگ میں تبدیل کر دیا گیا. اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اور چیزوں کے متعلق بھی بتایا کہ ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی, وہ یہی بتایا کہ وہ ایسے ہو جائیں گی. اس پہ سب سے اچھا اگر آپ نے پڑھنا ہو تو ملا صدرہ نے پوری کتاب لکھی ہے, جیسے قومیں مسخ ہو گئی تھی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً, دیکھ لیجئے گا اس روایت کو, چوہے کے متعلقہ کہ مجھے ڈر لگتا ہے کبھی کبھی کہ یہ بھی چوہا بھی اسی قوم میں سے نہ ہو جو مسخ کی گئی اقوام تھیں. اور آپ نے فرمایا دیکھو یہ اونٹنی کا دودھ نہیں پیتا, تو فرمایا مجھے شبہ ہوتا ہے کہ یہ بھی کہیں انہی قوموں میں سے. اسی طرح اور انسانوں کے متعلق بھی کہا, جب جہنم میں جا کے تزکیہ ہوگا تو اپنی شکل و صورت جو بنیادی طور پہ انسان کی ہے یا اس کی ہے وہ ایسے ہی ہوگی. اسی لیے تو حدیث میں بھی آیا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک جیسے دنیا میں تھا ویسے جنت میں بھی, وہاں لوگ انہیں پہچانیں گے, حوض کوثر پہ بھی ویسے ہی. تو بنیادی طور پہ ہمارا مقصد یہ تھا اس کے کہنے کا. اب یہ رہ گئی بات کہ ستون زرعان, کہ ان کا قد کیسے کم ہوا, پھر اور کم ہوا, پھر اور, حتیٰ کہ اس جگہ تک آ گیا جہاں تک اب ہم ہیں. یہ ہوا ہے احادیث میں یہ باتیں آئی ہیں. اسی طرح سے بجائے اس کے کہ ذوق کی بات ہے بھیا, جن احادیث میں تاویل ممکن ہے ہم اس میں اس کے قائل ہیں. جن احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی اطلاع دی ہے اور انسان کسی بھی سائٹ پہ جانے کی بجائے ان احادیث کو مانتا ہے یا ان احادیث کے متعلق چھوڑ دیتا ہے کہ اگلے وقتوں میں دیکھو کب یہ کیسے پوری ہوتی ہیں, ہم اس کے قائل ہیں. اور ایک یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بدل بدل کے اس کو اس طرح کرنا کہ اب چونکہ سائنس نے یہ کہہ دیا لہذا حدیث کا مطلب یہ ہو گیا, سائنس نے یہ کہہ دیا لہذا حدیث کا مطلب یہ ہو گیا ہے, یہ بات ہم اس کو نہیں مانتے. مثلاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 12 گھوڑے ہوں گے اور ان کے وہ شہ سوار ہوں گے اور اسے مہدی کے متعلق جائیں گے. اب گھوڑا اس زمانے میں کیسا ہوگا, یہ حدیث میں آیا, ہم اسی کو دہراتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم کیسا ہو. اب کوئی کہے کہ اس زمانے میں ٹینک ہو جائیں گے, توپیں ہو جائیں, ہوں گی یار, کچھ نہ کچھ ہوگا, جو بھی ہوگا ہمیں کیا معلوم ہے, کچھ معلوم نہیں. تو حدیث کی صحیح تعویل کی جائے, صحیح بات کی جائے, بالکل ٹھیک ہے, وہ ہم مانتے ہیں. رہ گئی آپ کی تیسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا پھر تمہاری صورت بنائی. یہ جو پیدائش ہے اس پہ بہت مفسرین آپ کو ملیں گے جو کہتے ہیں کہ انسان کے جسم, انسان چونکہ مٹی سے پیدا ہوا ہے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا, یعنی وہ مادہ جس سے تم بنائے گئے ہو اسے پیدا کیا اور پھر اس کو ڈھالا ایک جسم کی صورت میں, فرشتوں نے اسے بنایا اور تم اس شکل و صورت. اور قرآن نے اس چیز کو کئی جگہ بیان کیا, قرآنی آیات میں تخلیق میں جتنی بھی آیات ہیں یہ ضروری نہیں ہے کہ ان میں ترتیب ہو, کبھی خدا ایک چیز ذکر کرتا ہے پھر دوسری پھر تیسری, کہیں اللہ اسے ترتیب سے ذکر کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ یہ کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا, یہ بھی ہوتا ہے اور وہ بھی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ بھی اس پہ غور کریں, ہم بھی اس سے کچھ اللہ کرے مطالعے کی توفیق ملے تو ہم بھی اس سے پڑھیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ کوئی فتویٰ صادر ہو جائے کہ نہیں یہ تو بالکل ایسے ہو گیا. اب مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فرات میں سونا نکلے گا. اب لوگ کہتے ہیں سونا نکل آیا فرات میں اور وہ ہے آئل. ہم کہتے ہیں سونا بھی آخر زلزلے آتے ہیں تو زمین میں تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں نا, عین ممکن ہے کہ جب وہ وقت آئے جس کی آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے تو اس وقت فرات میں زلزلہ آئے اور سونے کی کانیں نکل آئے, سونا نکلے. تو کیا ضرورت ہے خام خامے ان احادیث کو جو پوری نہیں ہوئی آگے آتی ہیں ان میں بغیر کسی مقصد کے دخل دیا جائے. مثلاً دجال کے متعلق آتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہوگی. اس حدیث پہ قادیانیوں نے بہت بحث کی ہے, اس لیے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے اس حدیث کو لکھا اور اسے کہا یہ جو انجن دیکھتا ہوں نا کالا, تو اس انجن کے چہرے پہ ایک آنکھ ہے. اس زمانے میں جب انہوں نے انجن دیکھا ہوگا یا پہلا زمانہ جو انجن کے ابتدائی دور تھی اس میں آگ جلتی ہوئی نظر آتی تھی یا ایک آنکھ سی روشن ہوتی تھی اس پہ. اب تک چونکہ وہ کہہ گئے تو قادیانی جتنے ہیں وہ کہتے ہیں اس سے مراد انجن ہی ہے کیونکہ وہ دجال کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہا تھا. اور اسی طرح قرآن کی اب یہ توجیہ دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مکمل بچہ جنم دینے کی قریب کی اونٹنیاں تباہ کر دی جائیں گی, معطل ہو جائیں گی, بیکار ہو جائیں گی, یہ اللہ نے قرب قیامت کا ذکر کیا ہے. اس کو غلام احمد قادیانی نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ٹرینیں چلنا شروع ہو جائیں گی تو اونٹنیوں کے سفر ختم ہو جائیں گے, اونٹنیاں بیکار ہو جائیں گی. اب جو لفظ آیا ہے اس کی انہوں نے توجیہ کی ہے, اسی طرح اس کی بھی کی ہے, انجن کی بھی. تو ہم یہی اس پہ عرض کرتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے, آخر وہ ایک آدمی نے لکھا ہے, اب اس کو چھوڑو یار. جب آئے گا دجال کا زمانہ اور دجال کی ایک آنکھ ہوگی اس وقت سب پتہ چل جائے گا کہ کیا, اور جب قیامت آئے گی تو اس وقت جو اونٹنیاں ہوں گی بچوں کا جنم قریب ہوگا, جب وہ اس صدمے کی وجہ سے جیسے کہ سورہ حج کے آغاز میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم دیکھو گے کہ جیسے لوگ پاگل ہو گئے ہیں اور کوئی جیسے لوگ متوالے ہو گئے ہیں نشے والے ہو گئے ہیں اور کوئی نشہ ان میں نہیں ہے مگر تیرے پروردگار کا عذاب, قیامت کا دن جو ہے نا یہ بڑا سخت ہے. تو اب اس پہ یہ کہنا کہ اونٹنیوں پر سفر موقوف ہو جائے گا اور ٹرین چلے گی, یہ اللہ نے بیان کیا, امت سمجھی نہیں اسے, اب ہم سمجھیں. تو ہم سمجھتے ہیں یہ تاویلات ٹھیک نہیں ہوتی, اچھی بات نہیں ہے, آنے دو جس وقت میں جو ہونا ہے ہوگا.
جی سر, یہ اللہ صاحب کو شاید آپ کو بھی کچھ کوشچن تھا اسی بارے میں.
نہیں اس بارے میں نہیں ہے لیکن میرا سوال عقیدے کے حوالے سے ہے ان جنرل, تو اگر ٹائم ہے تو میں وہ پوچھ لیتا ہوں.
کہیے
مفتی صاحب, آپ کے بیانات میں بھی اور ابھی بھی آپ نے پہلے بھی ذکر کیا عقیدے کا, پر آپ نے بہت دفعہ اس بات کی اہمیت دلائی کہ عقید جو صحیح عقیدہ ہے وہ کتنا ضروری ہے. تو سوال میرا یہ تھا کہ جب ہم پیدا کوئی بھی مسلمان بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمان گھر میں تو کچھ چیزیں تو اس کو چاہے پتہ ہو کہ یہ عقیدے کا حصہ ہے یا نہیں, لیکن اس کو وہ سیکھ جاتا ہے کہ مثال کے طور پہ اللہ ایک ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, فرشتے ہیں اور اس طرح کی چیزیں, لیکن کچھ چیزیں جو ہیں وہ بہت غیر واضح ہیں اور وہ آج بھی شاید ایک عام مسلمان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ عقیدے کا حصہ ہے بھی یا نہیں. تو ہو سکتا ہے ان کا اس بارے میں کوئی بھی عقیدہ نہ ہو, یا پھر اگر عقیدہ ہے بھی تو انہوں نے شاید کسی کی کوئی بات سن لی اور اس کی بنیاد پر انہوں نے رائے کر لی کہ شاید یہ بات ٹھیک ہوگی. تو میں جاننا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ پھر اگر اتنا امپورٹنٹ چیز ہے تو یہ اتنی ان کلیئر کیوں ہے, مطلب بالکل یہ چیز تو بالکل واضح طور پر اگر پتہ ہوتی تو امت کو بڑی آسانی ہو جاتی. اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی بھی مسئلے کو لے لیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے یا بشر تھے یا انبیاء جو ہیں اپنے قبر میں حیات ہیں یا نہیں ہیں, قرآن مخلوق ہے یا نہیں ہے, اس پہ جو دونوں طرف کی یا اس طرح کے اور بھی اس کے مسئلے ہیں, دونوں طرف رائے جو ہے وہ قرآن و حدیث سے دے رہے ہوتے ہیں, تو یہ پھر کیا چیز عقیدے میں شامل ہے کیا چیز عقیدے میں نہیں شامل. اور اب یہ ہے کہ فار ایگزامپل اس طرح آپ نے بتا دیا کہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ایولیوشن کے حوالے سے, تو اب اگر کسی چیز کو کسی بھی اور کسی بندے کو کوئی عقیدہ پتہ چل جائے کہ یہ عقیدہ ہے لیکن اب اس کی تسلی نہ ہو رہی ہے ان دلائل سے, تو پھر اس طرح کے مسئلوں میں, بڑے مسئلوں میں نہیں لیکن اس طرح کے جو یہ مسئلے ہیں تو اس میں پھر کیا کیا جائے.
دیکھیں بھیا یہ جو تینوں مثالیں آپ نے دی نا یہ اس سے ریلیونٹ نہیں ہے جو آپ اصل بات کر رہے ہیں. عقیدہ بالکل واضح اور قطعی چیز ہے، ہاں ہے یا نہ ہے، درمیان میں کوئی راستہ نہیں، اللہ یا ایک ہے یا نہیں ہے. حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے نا جی، عقیدہ قطعی ہوتا ہے. اس لیے مسلمانوں کے جتنے بھی عقائد ہیں قطعی طور پر ثابت شدہ ہیں کہ یہ وہ دو درجے کے ہیں. ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، جو چیز ان پر نازل کی گئی اور اس ان کے جو پیروکار مومن ہیں وہ بھی اسی چیز پر ایمان لائے. اب اگلا لفظ جو ہے نا کل کا، اس کل کے لفظ میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کو جمع کر دیا. اللہ نے کہا یہ سب کے سب ایمان لائے، کتابوں پہ، فرشتوں پہ، مجھ پہ، اس پہ، اس پہ، اس پہ، ٹھیک ہے، قیامت پہ. قطعی عقیدے. ایک دوسرے درجے میں عقیدہ ہے. دوسرے درجے میں عقیدہ یہ ہے کہ مثلاً حدیث متواتر سے ثابت ہے. حدیث متواتر کا اہل علم کے ہاں درجہ یہ ہے کہ وہ قرآنی آیت کی طرح قطعی ہو جاتی ہے. اس بات کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا، ایک مثال دے رہے ہیں، اس سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، اس سے بھی کہا، اور اس دور میں چلے جائیں، ایک شخص بصرہ میں بھی وہی بیان کر رہا ہے، ایک شخص حرمین شریفین میں، ایک مکہ مکرمہ میں، ایک مصر میں، ایک کسی اور ملک میں، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے، کوئی خط و کتابت بھی نہیں ہے. تو جن احادیث پر سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متفق ہو جائیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنے وزن میں قرآن کی آیت کے برابر ہے، اور اس کو ہم کہتے ہیں یہ حدیث متواتر، اور اس حدیث متواتر کا انکار کفر ہے، عقیدہ اس سے ثابت ہوتا ہے. اب اس میں سے مثلا معراج کا عقیدہ یہ ثابت شدہ طے شدہ بات ہے. آپ کو ذرا سی زحمت کرنی پڑے گی، آپ نے جو دوسرے حصے میں مثالیں دی اس پہ آتے ہیں. سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا عقیدہ طے شدہ بات ہے کہ وہ زندہ ہیں اور وہ قرب قیامت میں نازل کیے جائیں گے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں کبیرہ گناہ کے مرتکب افراد تک پہنچے گی، یہ طے شدہ بات. جب مرزا غلام قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمتہ اللہ نے اپنے شاگردوں کو لگایا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے اس کا وزن کتنا ہے، کتنی احادیث سے ثابت ہے، بچو تم جمع کرو. تو انہوں نے جب جمع کرنا شروع کیا تو شاید 200 کے قریب احادیث انہوں نے جمع کر دی کہ حضرت ہر جگہ یہ آیا ہے، اتنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، اتنی بڑی بڑے پیمانے پہ، اور خاص طور پہ صحابہ رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتے. تو عقیدہ قطعی ہے. رہ گئی آپ نے جو مثالیں دی ہیں مثلا نور اور بشر کی، میں بہت تحمل سے آپ سے عرض کرتا ہوں، یہ بھیا اب مست ہے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے یا بشر تھے. اب غور فرمائیے، یہ بالکل قریب کے دور میں چلے جائیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں یہ مسئلہ نہیں تھا، عالمگیری ان کے والد کے زمانے میں ہی مرتب کی گئی. فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ انسان تھے، جن تھے، فرشتے تھے، تو یہ کلمہ کفر کا ہے، کیونکہ قرآن میں بتاتا ہے کہ وہ بشر تھے، سید البشر تھے علیہ الصلوۃ والسلام. کسی بھی عقیدے کی، کسی بھی، ہم اس دور کو چھوڑ دیں پیچھے چلے جائیں، کسی بھی عقیدے کی کتاب میں صرف ایک جملہ دکھا دے کوئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے، کہیں نہیں ملے گا. ہم نے ابھی خود بیان کیا کہ صوفیہ کی روایت دیا کہ اتنے ہزاروں سال، کروڑوں برس وہ نور کی تجلیات پڑتی رہیں، یہ صوفیہ نے لکھا ہے، کشف میں لکھا، لیکن یہ عقیدہ کہاں سے بن گیا؟ آپ کو بھی معلوم ہے، ہم بھی جانتے ہیں کہ نبی کی نبوت کا انکار کفر ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کو ماننا ہے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان میں سرہند کے قریب ایک جگہ کے متعلق صاف لکھا ہے کہ ہم وہاں گئے اور میں وہاں گیا اور وہاں پر ایسا نور ہے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں میں ہوا کرتا ہے. میں نے وہ نور دیکھا اور مجھے پتا چلا کہ یہاں پر اتنے انبیاء علیہ السلام دفن ہیں ہندوستان میں جو آئے تھے کسی زمانے میں. ہر شیخ بھی گئے تھے, مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ہندوستان میں کئی بزرگ وہاں گئے کہ یہ انبیاء علیہ السلام کی قبریں. میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ نہیں ہے, یہ حضرت کا کشف تھا ہوا کرے, لیکن وہاں نبوت کے یہ میرے پاس تاریخی دلائل. اس انکار سے میں کیوں کافر ہو جاؤں گا؟ وجہ اس لیے کہ جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں عالم برزخ میں کسی بھی طرح انہوں نے عالم کشف دیکھا ہوگا, وہ حضرت کے لیے دلیل ہوگی, لیکن میں اسے یہ تو نہیں کر سکتا کہ پوری امت کے لیے لکھ دوں کہ فتویٰ یہ. بالکل ٹھیک اسی طرح کوئی سطر کبھی کسی نے عقیدے کے باب میں لکھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, جو بشر مانتا ہے وہ کافر. یہ البتہ فکرہ مل جائے گا کئی جگہ کہ اگر کوئی آدمی کہتا ہے کہ بشر تھے یا جن تھے یا ملائکہ میں سے تھے, تو آدمی کفر کا ارتکاب کرتا ہے, کیونکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سید البشر علیہ الصلوۃ والسلام. قطعی چیز ہے. اس لیے مولوی صاحبان کی آپس کی, حضرت مجدد رحمۃ اللہ کے ہم نے حوالہ, کئی صوفیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری لکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں نور سے آپ کی مراد ہدایت ہے. یہ آپ نے یہ مباحث پڑھی ہوں گی امید ہے. مولانا احمد خان صاحب نے پوری کی پوری کتاب لکھ دی ہے اس پہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے, لیکن ایک جملہ مولانا نہیں لکھ سکے کہ عقیدے میں فلاں کتاب میں, عقیدے کی کتاب میں یہ آیا نہیں ہے. دوسری آپ نے مثال دی تھی کیا ابھی آپ نے دو تین باتیں کہی تھیں.
جی میں نے ویسے ہی مطلب جب مثالی دی تھی, ایک میں نے مطلب ایک قبر میں انبیاء جو ہیں وہ حیات ہیں.
ہاں انبیاء جی, یہ جو دوسرا مسئلہ آپ نے کہا, حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر میں حیات پہ پہلی صدی سے چیزیں چلی آتی, ایسے نہیں ہیں. یہ تو اب کچھ لوگوں نے اس سلسلے کو شروع کیا, اور ان سے پہلے جس نے بھی امت میں شروع کیا تھا اس سلسلے کو, آپ اندازہ کریں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جو بالکل کھرے آدمی ہیں وہ بھی اسی کے قائل ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں. عقیدے کی کتابوں کو آپ دیکھ لیں, امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے صاف جملہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اہل السنہ نے جہاں اپنے عقیدے مرتب کیے ہیں, بڑا معرکۃ الآراء مسئلہ چلا جب امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ الزام لگایا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے, اور وفات کے بعد ان کی نبوت معطل ہو گئی, وفات کے بعد ان کی نبوت ختم ہو گئی. پھر ابن فورق نے, جوینی نے, کس کس نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی برات کا اظہار کیا کہ بالکل ان کا عقیدہ یہ نہیں. تو عقیدے کے باب کو جب آپ پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اہل السنہ اس کے قائل ہیں. معتزلہ کہتے تھے کہ انبیاء علیہ السلام قبروں میں جب چلے جاتے ہیں کچھ نہیں ہے, نہ وہ سننا ہے نہ یہ ہے نہ یہ ہے. اہل السنہ نے اس کا رد کیا. عقیدے کی کتابوں میں بالکل کلیئر مسئلہ آپ کو مل جائے گا. تیسری مثال آپ نے کیا دی, دوسری یہ تھی, ایک اور بھی ہیں. نہیں نہیں, وہ انہوں نے ویسے ہی کہہ دیا تھا
قرآن کے مخلوق.
ہاں ویسے ہی کہہ دیا تھا آپ نے.
لیکن میرا میں ہر سوال سمجھا نہیں سکا. میرا کہنے کا مطلب ہے کہ جس طرح عام جو ایک عام مسلمان ہے اس میں کبھی اس چیز پہ اتنا زیادہ سوچا ہی نہیں ہوتا, یعنی یہ چیزیں اس کو نہیں پتا کہ اگر میں فار ایگزامپل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مان لوں گا تو میں کافر ہو جاؤں گا, یا میں بشر مان لوں گا تو کافر ہو جاؤں گا. اس نے اس اینگل سے سوچا ہی نہیں, اس کو اس کی امپورٹینس کا پتہ ہی نہیں,
اسے ضرورت بھی کیا ہے. میں تو اس موقف کا دفاع کر رہا ہوں کہ عقیدے میں کبھی بھی کوئی چیز ڈاؤٹ فل نہیں رہی. تیسری مثال مثلا آپ نے یہ دی, یہ آپ کہتے ہیں ویسے ہی قرآن کے مخلوق ہونے کا, قرآن کے مخلوق ہونے یا نہ ہونے کا عقیدہ اس کا اللہ کی صفات سے تعلق ہے. پوری طرح ڈٹ کے امت نے معتزلہ کا مقابلہ کیا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے, کلام اللہ کی صفت ہے اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے. اور معتزلہ کا خیال یہ تھا کہ قرآن اگرچہ اللہ کا کلام ہے لیکن مخلوق ہے، مٹ جانے والی چیز ہے، ختم ہو جانے والی چیز ہے. انہوں نے کہا جو کچھ ہم بولتے ہیں، زبان سے تلاوت کرتے ہیں، یہ ہوا میں گھل گیا، جو کچھ لکھتے ہیں قلم اور تحریر یہ بھی چلی گئی، لیکن جو اصل صفت ہے اللہ کی کلام وہ ختم نہیں ہوتا. اہل سنہ اتنے مبالغے میں چلے گئے، وہ تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ جب کسی چیز پہ لوگوں میں پھر بحث چھٹتی ہے تو کچھ لوگ مبالغے میں بھی چلے جاتے ہیں. وہ اتنے زیادہ امام زہلی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ مبالغے میں چلے گئے کہ انہوں نے کہا یہ جو تم لکھ رہے ہو یہ کتابت بھی غیر مخلوق ہے، حالانکہ وہ کوئی نہیں مانے. امام بخاری رحمۃ اللہ کو اسی لیے انہیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا تھا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے اسی مسئلے کا اظہار کیا تھا کہ وہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ہیں، تو اس لیے عقیدے میں کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی جو ڈاؤٹ فل ہو، بالکل کلیئر، یا یہ ہے یا وہ ہے، یہ ادھر ہے یا ادھر ہے. رہ گی آپ کی بات، آخری بات اس کی یہ ہے، یہ عرض کر دوں کہ جو یہ عقیدے، بالکل موٹے موٹے عقیدے، اللہ تعالی کی وحدانیت ہے، آخرت ہے، اسی طرح فرشتوں کا وجود ہے، ختم نبوت ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ جو عقیدے ہیں اگر کوئی انسان اس پہ مرتا ہے تو یقیناً وہ آدمی موت، اس کی ایمان کی موت ہے. ہم اسے کیوں کہیں گے کہ تمہیں لیے یہ بھی ضروری ہے کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں مخلوق، اس کو بھی پڑھو؟ غلط بات ہے. یہ علمی مباحث ہیں. اب جبکہ جہالت زیادہ ہی عام ہونا شروع ہو گئی ہے تو اب یہ مباحث دوبارہ سے چھڑ گئی ہیں. ادروائز کوئی مسلمان اگر وہ اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، آخرت کو مانتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، ایک لفظ آپ سے عرض کروں، ضروریات دین کو، اگر وہ ضروریات دین کو مانتا ہے اور وہ اتنی مشکل اور طویل اور پیچیدہ مباحث میں نہیں پڑا اور ان ضروریات دین کو مانتے ہوئے اس کا انتقال ہو گیا، وہ انشاءاللہ اللہ کیا مومن، انشاءاللہ. لیکن یہ جو دوسرے درجے کے عقائد ہیں، اگر کوئی آدمی ان کو نہیں مانتا تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں یہ اسلام کفر کا مسئلہ نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے سارے کا سارا عقیدے میں ان چیزوں کو ثابت کرنا جن کا بعض احادیث سے ثبوت ملتا ہے. تو وہ آدمی اگر نہیں مانتا تو وہ کافر نہیں، فاسق ہو جاتا ہے، اور فاسق ہونے کی وجہ سے اسے جہنم میں عذاب دیا جائے گا. عقیدے کے باب میں وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. مثلا کوئی آدمی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل مانتا ہے تو یہ کون سی کفر اور اسلام کی بحث ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ کہتا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ پہلے درجے کے آدمی تھے، خلافت انہیں ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، ادھر چلی گئی، ہم اس کو بھی حق مانتے ہیں، لیکن یہ کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ پہلے درجے کے آدمی تھے، یہ کوئی کفر اسلام کی بحث تھوڑی ہے. تو اس لیے جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، وہ اگر کوئی مسلمان ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا اور ضروریات دین میں سے ہیں، وہ بس ایسی چیز ہے جو انشاءاللہ نجات کے لیے کافی ہو جائے.
مفتی صاحب، ایک اس میں کلیریفیکیشن جو آپ سے بات بھی ہوئی تھی اس پر کہ ابھی آج کل ایک مثال ہمیشہ گاندھی صاحب کی دیتا ہوں، گاندھی صاحب کی سیریز چل رہی ہے کہ ان کی 23 چیزوں کے اعتراضات کے جوابات، اس میں ریسنٹلی انہوں نے ریکارڈنگ جو کروائی ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واپس آنے کے اوپر ہے، انہوں نے اپنے دلائل دیے. تو کوشچن یہاں پر مفتی صاحب، سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا عقیدہ ہے جس میں آپ نے ایک جگہ یہ بھی فرمایا کہ اس کے اوپر تو کفر کبھی، اگر جو اس کو نہیں مانتا وہ کفر کا شبہ ہوتا ہے کبھی کبھی، تو اس میں ایک تو ان کا اپنا عقیدہ ہو گیا یہ گاندھی صاحب کا جو ہے، لیکن ان کے ہزاروں کی تعداد میں جو فالوور ہیں وہ، جیسے آپ نے ابھی بات کی کہ ایک عام آدمی جو ہے وہ 6 چیزوں پہ ایمان رکھتا ہے اور زیادہ علمی مباحث میں نہیں پڑا، لیکن آج کل کے انفارمیشن دور کے اندر جو ہے یہ چیزیں بہت تیزی سے اس طرح کی باتیں جو پھیلتی ہیں، جو ہزاروں لوگوں تک پہنچتی ہیں اور اس کے اوپر وہ ایمان لے آتے ہیں، وہ اپنی جہالت کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے. تو ایک تو آدمی کا اپنا عقیدہ ہے جو گمراہی کو پھیلا رہا ہے یا کفریہ نظریات کو پھیلا رہا ہے، لیکن دوسری طرف
ایک مسلمان جو کہ پہلے مسلمان تھا لیکن ان کی بات سن کے اس نے جو اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیا تو وہ بھی گمراہی کے اندر داخل ہو گیا اپنی جہالت کی وجہ سے.
دیکھیے خالد صاحب, ہم نے چھ چیزوں کا ذکر نہیں کیا, چھ کا لفظ ہی نہیں بولا. یہ عرض کیا ہے کہ قرآن کریم نے جن چیزوں کے متعلق کہا ہے کہ کل ایمان لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کے فرشتوں پہ, اس پہ, اس پہ, اس پہ, اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ضروریات دین پہ. اب ایک قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں, انبیاء علیہ السلام کو مانتا ہوں, کتابوں کو مانتا ہوں, فرشتوں کو مانتا ہوں, قیامت کو مانتا ہوں, تقدیر کو مانتا ہوں, یہ چھ چیزوں میں مانتا ہوں, لیکن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا. کوئی بھی کہتا ہے, کوئی بھی, یہ ضروریات دین میں سے ہے کہ انہیں آخری نبی مانا جائے. ایک کہتا ہے میں سب مانتا ہوں لیکن ابو بکر رضی اللہ عنہ کو صحابی بھی نہیں مانتا, قرآن اسے صحابی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے ساتھی سے, اپنے صحابی سے کہا کہ ڈر نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے, تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحابیت کا اقرار کرنا یہ ضروریات دین میں سے ہے, ورنہ قرآن کا انکار لازم آئے گا, کفر ہو جائے گا. تو اس لیے ہم اپنی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ اگر چھ لفظوں کا بھی کہا اور ضروریات دین کا, کہ اسے ضروریات دین کا قائل ہونا چاہیے. دوسری بات, جہاں تک کسی کا بھی تعلق ہے, ہم نام لیے بغیر ہی بات کریں تو زیادہ مناسب لگتا ہے, کوئی بھی آدمی ہے بھیا, اسے سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات کا اور ان کی آمد ثانی یعنی دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ عقلی دلائل یہ ہیں, عقل میں یہ آتا ہے, عقل میں یہ آتا ہے, عقل میں یہ آتا ہے. یہ جو پیچھے 1400 سال پوری امت ہے, 1500 سال, ان میں سے کتنے لوگ منکر ہیں؟ جو روایات امام مالک رحمۃ اللہ علیہ متعلق ہیں وہ غلط فہمی پہ مبنی ہیں. عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے قائل نہیں تھے. چھان مارا پورا کتب خانہ کہ حضرت سندھی نے یہ کیسے کہہ دیا کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ قائل نہیں تھے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقریر ان کے شاگردوں نے لکھی ہے, اب وہ چھپ گئی ہے. قادیانی اسے بھی کہتے ہیں لوگ, عبید اللہ سندھی, یار جنہوں نے لکھی ہے, نقل کیا ہے, حضرت نے پتہ نہیں کیا کہا ہوگا, اس نے کیا لکھا ہوگا, کیا اس میں ترمیم تنسیخ ہوئی ہوگی, کیا ہوا ہوگا, کچھ پتہ نہیں. حضرت نے کہا مولانا سندھی نے, تو مولانا سندھی نے کہاں سے کہہ دیا ہے؟ سیدنا عمر رضی اللہ اور ان کے درمیان ہزاروں سینکڑوں سال کا وقفہ ہے, یہ ان کو کہاں سے مل گئی تھی یہ بات, کہ آخر کسی کتاب میں ہی ہوگی نا, آج تک ہمیں تو نہ ملی. کم سے کم بھی 22-23 سال ہو گئے کہ یا اللہ کہیں تو یہ ہمیں تو نہ ملا. اچھا ابن حزم قائل نہیں تھا, فلاں کا, 8-10 آدمیوں کے نام لیتے ہیں اور ان کے مقابلے میں باقی پوری امت جو اس بات کی قائل ہے, یہ کیا کرتے رہے, انہیں نہیں پتا تھا کہ عقیدہ کیا ہے. حتیٰ کہ انہی فقہا نے جنہوں نے عقیدے پہ بحث کی, اہل السنہ نے, عبد القاہر کو آپ دیکھیں, جرجانی نے پوری کتاب لکھی ہے عقیدے پہ, اور اس کے آخر پہ کہتے ہیں کہ ہم اہل السنہ کا عقیدہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, اور پھر اس پہ چلتے چلتے وہ لکھ گئے ہیں اسی پہ کہ سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا یہ ہمارے عقائد میں داخل ہے, اور پھر ایک اور باب میں لکھا کہ فلاں جو انکار کرتے ہیں یہ کفر ہے, اور لکھا ہے ان کے دوبارہ آمد کا انکار کفر ہے. یہ بھی چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ بہت بڑا ہے. جتنے حضرات کسی کی بھی پیروی کرتے ہیں, دیکھیں انہوں نے بھی اور ہم نے قبروں میں جانا. اگر یہ کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے تو خدا مجھ سے پوچھے گا کہ نہیں پوچھے گا کہ تم کون ہوتے تھے کہ ایک چیز کو جو ایمان اور کفر کا مسئلہ نہیں تھا ایسے تم بیان کرتے رہے؟ مجھ سے بھی پوچھے گا نا, مجھے بھی تو سوچنا ہے, اور انہیں بھی سوچنا ہے, ان سے بھی پوچھے گا, تو کوئی نہیں بچا سکے گا, کوئی نہیں بچا سکے گا. اس لیے جنہوں نے بھی سیدنا مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کہ دوبارہ آنے پہ لکھا ہے, انہوں نے اللہ کی کتاب سے لے کر آخری زمانے تک کے لوگوں کے دلائل جمع کی. اب یہ کسی آدمی کا کہنا کہ میں افراد کو نہیں مانتا دین میں, ہم بھی ہیں اور وہ بھی تھے. یہ تو پھر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ انہوں نے امام حنیفہ رحمۃ اللہ تو بہت محتاط کا جملہ کہا, انہوں نے کہا اگر خدا کی کتاب سے کوئی مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو علی الراس والعین میری سار آنکھوں پہ, اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوتا ہے تو علی الراس والعین میری سار آنکھوں پہ, فاذا جاء عن الصحابہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ آتا ہے تو علی الراس والعین میری سار آنکھوں پہ, فاذا جاء عن التابعین اور تابعین اگر کسی مسئلے کو بیان کریں تو ہم رجال والان اور رجال, وہ بھی مرد ہیں اور ہم بھی مرد, تو اس سے یہ کہہ کے رد نہیں کیا جا سکتا کہ جس نے جو بھی لکھا ہے میری تحقیق, آپ کی تحقیق ٹھیک نہیں ہے بھیا, پیچھے پوری امت بیٹھی ہوئی ہے اور امت کے وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو مجددین تھے اپنے زمانے کے, دین کی تجدید کرنے کے لیے آئے تھے, شاہ ولی اللہ ہیں, حضرت مجدد الف ثانی سرہندی ہیں, ابن تیمیہ ہیں, ابن قیم ہیں, ابن کثیر ہیں, ابن رجب ہیں, اوپر اور بھی چلے جائیں تو پیچھے امام زاہبی ہیں, یہ سارے کے سارے عقیدے کے کٹھلے اور پتلے تھے, ہر ایک تصریح کرتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے, آپ کہاں جاتے ہیں؟ اس سے درخواست ان سے ہے کہ اس مسئلے پہ ضرور غور فرما لیں, لیکن اگر وہ کہیں گے کہ ہم کسی آدمی کو نہیں مانتے امت میں سے, ہم کسی پچھلے آدمی کو نہیں مانتے, تو پھر اللہ ہی حافظ. اجازت دیجئے, 11:43 ہو گئے.